सच्चा अमानत दार ताजिर मुझे को तू या रब बना।
सच्चा अमानत दार ताजिर मुझे को तू या रब बना।
तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہے احکام تجارت، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب ہوتے ہیں تو ہی سلسلہ ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور اس کی ڈائمینشن خاص ہوتی ہے، بزنس سے ریلیٹڈ، مالی معاملات سے ریلیٹڈ، اور انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی سلسلہ ہوگا۔ پچھلے دنوں کراچی، باب المدینہ پاکستان میں کچھ تاجران پورے ملک سے جمع ہوئے تھے، چند شہروں کے تاجران کو ہم نے اسٹوڈیو میں جمع کیا، ان سے سوالات لیے۔ آج انشاءاللہ عزوجل انہی کے سوالات پر سلسلہ ہمارا جاری ہوگا، لیکن پہلے ایک سوال میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ لیں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب، بعض افراد ہوتے ہیں کہ کم انکم والے ہوتے ہیں، آمدنی ان کی محدود ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ آمدنی اسمارٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے جو رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ آمدنی اس میں لگ جاتی ہے، تو ان کی بچت اتنی ہو نہیں پاتی، سیونگز ہو نہیں پاتی، وہ بیچارے مہنگائی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کم آمدنی والے ہوں، زیادہ آمدنی والے ہوں، سبھی اس کا شکار ہوں، لیکن زیادہ آمدنی والوں کو پرابلم یہ ہے کہ ان کی سہولیات رکی ہیں یا آسائشیں رکی ہیں، لیکن کم آمدنی والے کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعض اوقات بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ، اور جائز خواہش ہے میرا خیال ہے، آپ بتائیے گا کہ وہ کوئی سائڈ انکم ہو جائے، کوئی ضمنی طور پہ انکم آنے لگے، کوئی سیونگ ہو جائے، کوئی آمدنی کسی طرح سے بڑھ جائے، میں ایک جاب کر رہا ہوں، جاب کے ساتھ کوئی جاب کر لوں، کوئی انویسٹمنٹ کر دوں، کوئی چھوٹا موٹا ذریعہ آمدنی بن جائے، کیا رہنمائی دیں گے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی ظاہر سی بات ہے دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ہے آپ کے ساتھ تو بہت سارے لوگ اس مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں۔
دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے کہا کہ بعض افراد، تو یہ تو دیکھیں نا انصافی ہے، ملک کے جو اکثر افراد ہیں وہ غریب ہیں۔
ٹھیک ہے، میں رجوع کرتا ہوں اپنی نا
لو انکم والے لوگ ہیں، اور کم افراد جو ہیں وہ زیادہ آمدنی والے ہیں، یعنی بہت زیادہ آمدنی والے، اور متوسط جو ہے نا پھر تھوڑے اور زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو جو ہیں وہ لو انکم والے لوگ ہیں۔
ٹھیک،
تو لو انکم والے جو لوگ ہیں ایک ہی طرح سے پیسہ بڑھاتے ہیں، وہ ہوتی ہے بچت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسالت ایک لکھا معاشی ترقی کے لیے، کہ مسلمانوں کی جو معاشی ترقی ہے وہ کیسے ہو، تو اس میں ایک اصول بچت کا بیان فرمایا، اور پھر اس میں اخراجات کم کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا کہ یہ جو مقدمہ بازیاں ہیں کیوں کی جاتی ہیں، اتنے فیسیں بھر جاتی ہیں، ظاہر بات ہے سفری اخراجات بھی اس میں ہوتے ہوں گے، تو آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کیا جائے، اور بھی ترغیبیں دیں۔ تو ایک جگہ پر جو ہے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ورضیہ شریف میں ایک بڑا پیارا مطلب کہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں پیتل کی گھڑی منگواتے ہیں انگلستان سے چھٹاک بھر کی، اور پیتل ایک چھٹاک سمجھو کہ 10 گرام پیتل، اس کے بدلے میں ایک پاؤ چاندی دیتے ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یعنی جو آپ پیسہ بچا سکتے تھے، کاروبار میں لگا سکتے تھے، وہ آپ نے ایک لگژری چیزوں پہ خرچ کر دیا۔
ٹھیک ہے، ایسی چیز جہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہے،
ریٹرن نہیں ہے، لگژری ہے۔ لگژری کا مطلب ہوتا ہے زیبائش۔
ٹھیک ہے،
ایک چیز ضروری ہوتی ہے، کافی حاجت کی ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو سہولت کی ہوتی ہے، اور ایک اس سے بھی آگے کی ہوتی ہے، زیب و زیبائش۔ تو گھڑی ہونا ایک سہولت ہے، اور بہت مہنگی گھڑی ہونا یہ زیب و زیبائش ہے۔
ٹھیک ہے،
تھوڑا سا فرق ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے بچت کا جو ہے وہ اصول بیان کیا۔ تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ بچت کرتے ہیں، ایک کسان بھی بچت کرتا ہے، گندم اگاتا ہے تو پورے سال کے گندم اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ پورا سال اس کا جو ہے نا وہ آٹا گھر میں موجود ہو۔ لوگ بی سی ڈال کر جو ہے بچت کرتے ہیں۔ تو ویلتھ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پوری سائنس ہے، جو میں بطور طالب علم کے سمجھ پایا ہوں کہ ویلتھ مینجمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے. میری کوئی فیلڈ نہیں ہے, میں ماہر معاشیات تو نہیں ہوں, لیکن لوگوں سے کچھ قریب ہوں, ہر طبقے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایک غریب آدمی ہے اس سے بھی تعلق رکھتا ہے, متوسط سے بھی تعلق رکھتا ہے, اور جو بہت امیر آدمی ہے اس سے بھی تعلق رہتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو امیر آدمی ہے, مطلب متوسط درجے کا امیر آدمی,
ٹھیک ہے,
متوسط درجے سے بھی تھوڑا امیر آدمی,
ٹھیک ہے,
اس کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے, اس نے کہیں لگا دیا ہے کسی کام میں. ایک تو اتنا کور کام ہوتا ہے, کور کام میں تو پیسہ لوگ جو ہے نا وہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن کچھ پیسہ پھر بھی ایسا ہوتا ہے ان کا کہ یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے تو اچھی خاصی انکم ہے. اب اس جتنی زیادہ انکم بڑھے گی, اتنے زیادہ ان کے جو ہے نا وہ ان کے انداز سے, رہن سہن سے, لائف اسٹائل سے پتہ چلے گا کہ انکم زیادہ ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ملازمین رکھے ہوں گے, ان کا کک ہوگا, ان کا ڈرائیور ہوگا, ان کی جو ہے نا وہ ٹریولنگ ہوگی, تو یوں انکم زیادہ آ رہی ہے تو زیادہ خرچ ہو رہی ہے.
ٹھیک,
تو اگر یہ لوگ انکم کم کر دیں گے تو اس چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے ایک کاروباری آدمی کی روح ہوتی ہے, اس طرح ہوتا ہے نا بھائی فلاں چیز میں روح ہے اس کی,
ٹھیک ہے,
وہ نہیں ہے تو اس کی زندگی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو کاروباری آدمی کی روح کاروبار ہوتا ہے,
نہیں
وہ نہیں چاہتا کہ اس کی انکم بند ہو, ورنہ تو اس کی زندگی آسان سے مشکل کی طرف چلے جائے گی. ایک نوکری پیشہ آدمی جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ بچا رہا ہوتا ہے, بچت کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے سامنے یا ایک اس سے نیچے کا بھی آدمی ہے, اس کے سامنے زیادہ مواقع نہیں ہوتے.
صحیح,
وہ نوکری کرے کہ کاروبار کرے.
صحیح,
لوگ فراڈ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ایک جو غریب آدمی ہے نا اس میں اور امیر آدمی میں ایک فرق ہے.
تو میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے فرق ہیں.
میں عرض کر رہا ہوں, امیر آدمی ٹیکنیکلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو یہ 1 لاکھ روپے سال کے 10-15 ہزار روپے مجھے دے سکتے ہیں.
صحیح,
یہ اس کی سوچ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
غریب آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہو تو مجھے مہینے کے 50 ہزار مل جائے.
ٹھیک,
اب اس کے دل و دماغ میں 50 ہزار بیٹھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے,
اب یہ جو 50 ہزار بیٹھا ہونا جو ہے اس کی جو ایک کمزوری کہیں, یہ کمزوری ہاتھ آ جاتی ہے فراڈیے لوگوں کی.
ٹھیک,
وہ اب دانا ڈالتے ہیں, ہم تو یہ اتنے پیسے دیں گے, یہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے.
جی,
حالانکہ ٹیکنیکلی طور پر 1 سال میں جو ہے وہ 10-12-15% نفع ہو سکتا ہے, آپ خود کام نہ کر رہے ہو تو.
ٹھیک ہے,
خود کر رہے ہو تو زیادہ ہوتا ہے, 20-30%, 40%,
وہ ایک الگ کہانی,
کیونکہ جب کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی نفع رکھنا ہے, آپ کو بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکنیکلی طریقے سے خود کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو یوں جو غریب ہے اس کے پاس مواقع کم ہیں, پھر فراڈ کا شکار زیادہ ہوتا ہے, معلومات نہیں ہیں. آج کے دور میں تو جناب اتنی پونزی اسکیمیں آ گئی ہیں, آن لائن یہ کر لو, یہ کر لو, یہاں پیسہ لگا دو, گلی پورا پورا شہر گیا ہے, پورا پورا شہر ایپ آئی ہے. ہاں بھائی, ہاں بڑھ رہے ہیں پیسے, وہ نمبر بڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر, پیسے آ رہے ہوتے ہیں نہ جا رہے ہوتے, لگا دیے دنیا نے, ہو سکتا ان کے جو ایجنٹ ہے وہ پیسے نکال کے دے بھی دیتے ہیں, پھر پتا چلا کہ جناب ایپ بند ہو گئی. تو کوشش یہ کی جائے کہ فزیکل کام کیا جائے, آپ کے سامنے کوئی چیز ہو آپ اس کو کریں, اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو نہ کریں. آپ کا سوال تھا کہ کیسے بچت کیسے ہو. ہمارا موضوع اس وقت ہے ویلتھ مینجمنٹ, اور خیر خواہی امت ہمارے پیش نظر ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کس, ہم دھوکے کی نشاندہی کر رہے ہیں, ایک غلط رویوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور کچھ مفید باتیں انہیں بتا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو فائدہ ہو. ایک تو پہلا اصول ہے بچت, بچت کے لیے ایکسپنس کم کرنے پڑتے ہیں. بچت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کراچی میں خاص طور پر گھروں میں ایک سے زیادہ افراد کام کر رہے ہوتے ہیں, مرد بھی کام کر رہا ہے تو عورت بھی کام کر رہی ہے. پچھلے دنوں یو کے والوں کے ساتھ بیٹھا, ان کا ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے عورت کام نہ کرے, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, 1000 پاؤنڈ سے تو جو ہے نا کم کرائے کا گھر نہیں ملتا مانا. تو اگر انکم 2000 ہے تو وہ کریں گے کیا, تو یوں دونوں افراد کو کام کرنا پڑتا ہے. تو جائز طریقے سے کام اگر ہے تو خاتون بھی کر سکتی ہے, اس کی شرائط پوری کرنی ہے. تو پہلے تو ہے کہ اخراجات کم کرنا، آمدنی بڑھانا، پھر یہ ہے کہ اس کو آگے لے کر چلنا۔ اب آگے لے کر چلنے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بی سی وغیرہ ڈالتے ہیں، پر رفتہ 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 جو ہے وہ رقم جمع ہوتی ہے، ہاتھ سے نکل گئی نا تو محفوظ ہو گئی، اپنے پاس ہوتی ہے نا تو وہ خرچ ہوتی رہتی ہے۔ 100 مطالبے ذہن میں آتے ہیں، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو
جی،
تو بی سی تھوڑا سا کمیٹی بھی جس کو بولتے ہیں تھوڑا سا اس اعتبار سے بہتر رہتی ہے کہ بچت جمع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، پھر لوگ شادی بیاہ میں، بڑے خرچوں میں، بعض لوگ عمرہ کرنے میں، لیکن اس میں بھی اعتماد ضروری ہے، ایسے کے پاس رقم دی جائے جو با اعتماد ہو۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپشن کسی کے پاس ایسا ہے کہ بہت ہی با اعتماد آدمی ہے، با اعتماد کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس لائن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی کریانے کی دکان ہے، چل رہی اچھی بھلی ہے، تو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بیٹھا ہوا ہے، سالوں سے بیٹھا ہوا ہے
جی،
جاننے والا ہے، بھاگے گا نہیں، کوئی انویسٹمنٹ جائز طریقے سے اس کے ساتھ کرنے کا موقع ملتا ہے پارشلی طور پر، یعنی جزوی طور پر، یا اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دکاندار لینے نہیں دیتا کسی کو، جو پیسے لے رہا ہوتا ہے نا وہ اصل میں اس کی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے جو اس سے بھی لے گا اس سے بھی لے گا۔ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیا ہوا، اس نے تو یہ کبھی بھی یہ نہیں کہا، یہ اچانک سے کیوں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے، تو اس کی تو کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، وہ تو بہت ساروں سے لے کے سوچتا ہے کہ اس وقت اس کی نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ اپنا سوئچ آف کر لیتا ہے، نمبر بند بندہ غائب، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یوں زندہ رہنے کے لیے پہچان بڑی ضروری ہے اور دعا بہت ضروری ہے، مطلب ہم انجام سے واقف نہیں ہوتے، ظاہر بات کل کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، تو اس کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے، دعا کرنا تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی اہمیت ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کسی کی سیونگ بجائے پڑے رہنے کے کسی کام میں لگ جاتی ہے،
پروڈکٹیو کام میں لگ جاتی ہے،
پروڈکٹیو کام میں لگ جاتی ہے، با اعتماد کام میں لگ جاتی ہے، جائز کام میں لگ جاتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اب اس کی مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اب کچھ اس کو زیادہ ہو کے ملے گا کاروبار سے جائز طریقے سے، 10% بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو 1,10,000 ہو جائیں گے،
ٹھیک،
5,00,000 روپے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس سال میں 50,000 روپے مل جائیں گے۔ اب غریب آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میری گاڑی کی رفتار آہستہ ہے،
ٹھیک ہے،
میں اڑ نہیں سکتا،
صحیح،
پرواز مجھے آہستہ آہستہ رکھنی پڑے گی، لیکن یہ جو آہستگی ہے اس کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، کل بڑے ہونے 20-22 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے تو ایک بڑا خرچہ آئے گا، تو یہ اپنی پلاننگ کرے، بڑے خرچے، ایک تو کرنٹ خرچے ہوتے ہیں روا خرچے، اور ایک ہوتے ہیں بڑے خرچے، تو ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں۔ تو اب اگر مثال کے طور پر اس 5,00,000 والے کے پاس 5,00,000 روپے ہیں اور اس نے کسی جائز طریقے سے کسی کام میں لگائے اور 10% نفع ہوتا ہے مثال کے طور پر
جی،
5 سال کے بعد اس کے 5,00,000 کتنے ہو گئے،
سال کے بعد اس کے تقریباً
7,50,000 روپے،
7,50,000 روپے،
2,50,000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اب اس کو ایک کام اور کرنا ہے کہ جس طرح اس نے بچت کر کے 5,00,000 روپے جمع کیے تھے، اس نے اس پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس نے اور بچت بھی اس میں داخل کرنی ہے، ان 5 سالوں میں اپنی بچت کے ذریعے بھی یہ 2,50,000, 2,50,000, 1,00,000 اور اضافہ کر دے،
ٹھیک ہے،
تو یہ دو چیزیں مل کے آپس میں کیا ہیں بڑھتی رہیں گی،
ٹھیک ہے، ایک تو بچت ہوگی دوسری انکم ہوگی، یہ دونوں چیزیں انکریز کر دیں گی،
انکریز کریں گی، اور جو نا ایک مؤثر پلاننگ اور آہستہ آہستہ سو لے کے چلنا، ہوس نہیں، تیزی نہیں، سمجھداری کے ساتھ، تو یوں جو ہے نا ایک عام آدمی جو ہے نا اپنی انکم کو بہتر طریقے سے بڑھا پاتا ہے، خرچے کم کرنے پڑتے ہیں، پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ جی بڑے اچھے اسکول بھی ہیں، اس کو تو اتنی فیس ہے، چلو اس اسکول میں بھیجیں، تو یوں انسان ایک جو سفید پوش آدمی ہے نا اس کے لیے تکلیف بہت ہے، زندگی میں بہت تکلیف ہے، اور تکلیف پر یہ اجر ہے، تکلیف پر یہ ثواب ہے۔ کم پیسے والے کو یہ صورت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی رولنگ کم ہے تو اسے کم چیزوں کا حساب دینا ہے، جس کی رولنگ زیادہ ہے اسے زیادہ چیزوں کا حساب دینا ہے، یہ سب چیزیں بھی تو دل میں رکھنی چاہیے نا، لیکن ہاتھ نہ کس کے سامنے پھیلایا جائے، یہ نوبت نہ آئے ہاتھ پھیلانے کی، اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا سارا جو فلسفہ محنت ہے وہ تو اس کے پیچھے کھڑا ہے، اسی کے پیچھے جو ہے نا وہ ثواب ہے، اجر ہے، اور جب اس نیک نیت کے ساتھ انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو اس کے زر کفالت ہیں اس پر احسان کرنا عمدہ نیکی کا کام ہے۔ تو یوں ویلتھ مینجمنٹ کو ہم نے ایک بڑے مختصر سے پس منظر میں بیان کیا ہے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو پھر جس کے پاس آج 1 کروڑ ہے وہ کل ایک فیکٹری میں لگاتا ہے 40 لاکھ کا سالانہ نفع ہو جاتا ہے، تو یہ تو اس کی اسپیڈ بہت تیز ہے۔ تو اس کی ایک الگ نیچر اور فطرت ہے، ایک متوسط آدمی کی الگ نیچر اور فطرت ہوگی اس کو یعنی پلاننگ کرنے کی، اور ایک بہت غریب آدمی کی الگ صورتحال ہوگی۔
ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے بڑا بریفلی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دے دی ہے اپنی، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ میں مفتی صاحب اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اپنی مثال بڑی پیاری دی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہم اسے ریئلائز کیوں نہیں کرتے، جب آپ کہہ رہے تھے نا تو میں سوچ رہا تھا یہ تو سامنے کی بات ہے، ہم ریئلائز کیوں نہیں کرتے، آپ کو کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ تو ہم ریئلائز تو کرتے ہیں لیکن شاید بعض جگہ ہم کبوتر بن جاتے ہیں بلی کے سامنے آنے میں۔ جیسے مفتی صاحب میں نے روڈ پہ دیکھا ہے، مثال کے طور پہ میں بائک چلا رہا ہوں، میں کار چلا رہا ہوں، اب کوئی اس مطلب وہ ہوتے ہیں نا بعض لڑکے جو چلاتے ہی تیز ہیں، چلاتے ہی اسپیڈ سے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ ریسنگ کر رہے ہیں، تو اگر وہ کبھی برابر میں آ جاتے ہیں تو ہم تو اپنی گاڑی سائڈ میں دبا لیتے ہیں کہ بھائی آپ نکل جاؤ، کیونکہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ بھائی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ کے پاس جو وے آف انکم ہوگا اس کا بھی ریشو کم ہوگا، تو آپ سائیکل پر ہیں، آپ جیٹ کا جو ہے نا مقابلہ نہ کریں، آپ اپنی سائیکل کی اسپیڈ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ چاہے گا، اللہ رحمت فرمائے گا، اور ہمارے حق میں بہتر بھی ہو تو انشاءاللہ راہیں کھلیں گی اور سہولتیں ملیں گی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ تاجران جمع ہوئے اور سوالات ان سے ان کے تھے، تو وہ شامل سلسلہ ہم کر رہے ہیں، پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی،
خوشی محمد اتاری مدنی گجراںوالہ سے ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو کپڑے کا بزنس کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف آرٹیکل ان کے ہوتے ہیں، اور آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بالخصوص لیڈیز جو کپڑے ہیں اس پہ پرنٹ شدہ تصاویر بھی لگائی جاتی ہیں، جس سے جو نا وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس پیکٹ کے اندر سوٹ کس طرح کا ہے، تو اس طرح کی تصاویر وغیرہ کپڑوں میں لگانا اور بنوانا اور اس طرح بزنس کرنا، اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کس قدر اجازت دیتی ہے، اور اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔
دیکھیے، جو غیر شرعی کام ہے اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی، ایک ماڈل کو کھڑا کرنا، اس کو فوٹو شوٹ کرنا، اور جو ستر کے اعضاء ہیں جیسے اس کی کلائی ہے، گردن ہے، بال ہیں، یہ ستر کا حصہ ہے، ان کو نمایاں کرنا، تو ایک کام اگر اس کا مقصد ہے کہ بتانا کہ کپڑے باڈی پر کیسے لگیں گے، تو میں نے دیکھا ہے کراچی میں بعض دکانوں پہ ایسی ڈمیاں لگی ہوتی ہیں جس کا سر نہیں ہوتا، یعنی وہ مجسمہ بھی بنانے کی غلطی تھی، اس سے بچ گئے
جی،
اور وہاں جو ہے نا وہ چیز آویزہ کی ہوتی ہے، اس میں بھی تھوڑا ایسا رکھا جائے کہ سینہ فلیٹ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی اجازت نہ دی جائے، تو اس طرح کے ڈمیوں پر بھی تو لگائے جا سکتے ہیں نا، ایک ڈمی ہے اس کا چہرہ نہیں ہے اور ڈمی ہے اور اس پہ جو ہے ہاتھ بھی ہیں، لیکن وہ سوٹ اسی پر پہنایا گیا ہے، سوٹ ظاہر بات ہے کوئی وہ تھوڑی ہے، کوئی جرسی جس نے سر پہ بھی آنا ہے، کندھوں تک کا اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مارکیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ مارکیٹ پریکٹس ہے، بس ہم بھی یہی کریں گے، کچھ نیا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے
صحیح،
تو جہاں ہمارے سامنے رکاوٹ آئے گی تو وہاں نہیں کریں گے۔ یہ کپڑے والے تو روز نیا کرتے ہیں بھائی، ایک ڈیزائن چلتا نہیں ہے ان کے پاس
جی،
ایک انداز کپڑا چلتا نہیں ہے، ایک کلر چلتا نہیں ہے، پورا انڈسٹری ان کی R&D میں لگی ہوتی ہے کیا نیا لایا جائے، تو جب آپ اتنا نیا کر رہے ہیں تو یہ بھی نیا کر لیں نا بھائی، شریعت جس بات کی ترغیب دے رہی ہے وہاں بھی کچھ نیا کر لیں۔
اصل مقصود تو یہ ہوتا ہے مقصود، مجھے جو لگتا ہے اس میں کہ جو تھان یا کچا کپڑا جب آپ دیکھتے ہیں، سوٹ پیس دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوٹ بننے کے بعد یا آپ ویسٹ کوٹ بنوا رہے ہیں یا کوٹ بنوا رہے ہیں، ایکس وائی زی جو بھی بنوا رہے ہیں، وہ بننے کے بعد لک کیا آئے گا۔ میں نے ایک بڑی اچھی چیز دیکھی، ویسٹ کوٹ کوٹ وغیرہ شیروانی وغیرہ جو بنانے والے ہیں کراچی میں تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہ تھان دکھا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یار اچھا بھی لگے گا بننے کے بعد، تو مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کر، انہوں نے کیا کرا تھان کے آگے نا ایک شیشہ رکھ دیا۔ اچھا، وہ شیشہ ایسا بنا ہوا تھا شیروانی کے اسٹائل کا، یعنی کلرنگ کر دی گئی تھی شیشے کے اوپر، اس کا جو وہ حصہ تھا جو شیروانی کا لک آئے وہ فلیٹ تھا دونوں طرف سے، اور بقیہ حصہ جو تھا وہ بلیک تھا. اب جب تھان پہ رکھا نا تو وہ شیروانی کا لک دینے لگا، ایک رف ویو آ گیا اور وہاں سے سمجھ میں آ گیا. آپ نے جو فرمایا کہ دیگر طریقے ہو سکتے ہیں،
ممکن ہے.
جی ٹھیک ہے جی، یہ سوال ہو گیا. اگلا سوال ہمارے تاجر اسلامی بھائی کیا کر رہے ہیں.
محمد ابرار اتاری پنجاب لاہور سے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار میں پروفٹ کی شرح کتنی ہونی چاہیے، کتنے فیصد تک ہم منافع لے سکتے ہیں کسٹمر سے؟
ابرار صاحب آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، میں اویلیبل نہیں تھا اور تاجران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں اور آج ہی جانا ہے، تو میں نے کہا چلیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹا کا سوالات لے لیں، پھر جب میں اویلیبل ہوں گا تو میں سوالات لے کے پروگرام کر دوں گا.
مصطفی آباد رائیونڈ سے.
اچھا ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے تاجران کے ساتھ بیٹھ کر نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. دیکھیے یہ
کامن سیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ تو نہ کہنا، ہم سیکھتے ہیں آپ سے.
زندگی میں جس کا لرننگ موڈ آف ہے نا وہ بندہ ہی نہیں ہے.
اچھا
وہ پتھر ہے. پھر انسان جو ہے نا روز سیکھتا ہے، روز سیکھتا ہے، لمحہ لمحہ سیکھتا ہے. تو دیکھیے یہ بڑا کامن سوال ہے کہ نفے کا ریشو کیا ہونا چاہیے. عام طور پر تو لوگ مارکیٹ کو فالو کرتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ میں مال جتنا مہنگا بک رہا ہے اتنا مہنگا بیچا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہے، ورنہ کوئی سمجھے کہ مارکیٹ میں 40% نفع لے کے لوگ مال بیچتے ہیں، میں 10% نفع رکھ کے مال بیچوں تو مارکیٹ میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی. تو مارکیٹ کو معیار بنانا بھی برا نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، وہ ہے رائے اعتدال، کہ معیار روی کے ساتھ نفع لیا جائے، نہ بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو. اور پھر کسی کی صورتحال ایسی ہے، ایک تو یہ نا کہ یہ تو بڑے تاجر تھے، ان بڑے تاجروں نے مال بیچنا ہے ریٹیلر کو، دکاندار کو. اب ایک ہے دکاندار کے پاس آئے گا عام گاہک، کوئی گاہک ایسا ہوگا کہ جو تگڑا ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، تو وہاں ایک خاص رعایت دے کہ بھائی اس سے میں نفع کم رکھوں گا، اس سے میں زیادہ رکھوں گا، تو یوں اس کے بھی ترغیب موجود ہے.
نیکسٹ سوال شامل کرتے ہیں، ابرار بھائی کو تو جواب دیا مفتی صاحب نے، اگلا دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. جی
محمد حسن اسرار پاک پتن سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ ہمارے دوستوں کے پاس پیزا ریسٹورنٹس کے ایک بزنس ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی کوالٹی میں بنے اور اس کی بکری زیادہ ہو. تو آج کل مارکیٹ میں فیڈ بیک کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، فیڈ بیک کے لیے میسیجز کلیکٹ کیے جاتے ہیں مارکیٹ سے،
ٹھیک،
آیا کہ ہمارے پروڈکٹ کی کوالٹی کو انہینس کیا جا سکے.
ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے شرعی رہنمائی مفتی صاحب سے یہ لینی ہے کہ آج کل جیسے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ فی میل کو ہی پریفر کیا جا رہا ہے، کہ فی میل ہی کالز کر کے سارے کسٹمرز کو جو ہے اپنے میسیج ریسیو کرواتی ہے کہ اس کا جو ہے نا ہمارا پروڈکٹ کیسا بنا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس پروڈکٹ سے. اس کے بارے میں شرعی رہنمائی چاہیے تھی کہ یا کیا اس کے بارے میں کیا شرعی رہنمائی ہے اور اس کا کاروبار پہ کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے، ان ذرائع میں سے کون سے ذرائع ہم شرعی طور پر استعمال کر کے اپنے پروڈکٹ کو انہینس کر سکتے ہیں.
دیکھیے آپ نے سوال کیا پورا پس منظر بتا کے کہ خاتون کا لوگوں کو کال کرنا اور فیڈ بیک لینا، یہ جاب اس کی کیسی اور اس کو رکھنا کیسا. خواتین کے تعلق سے جاب کرنا مطلقاً منع نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پانچ شرائط بیان کی ہے کسی خاتون کی جاب کرنے کے تعلق سے، میں اس کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، بڑے جامع الفاظ ہیں. پہلی شرط یہ ہے اعضائے ستر، یعنی جن اعضاء کا پردہ فرض ہے، مثلاً بال، گلے، کلائی، پنڈلی وغیرہ کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. دوسری شرط یہ بیان کی کپڑے باریک نہ ہوں، جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے. تیسری شرط یہ بیان کی کپڑے تنگ و چست نہ ہوں، کہ جن سے بدن کی حیثیت ظاہر ہو. بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ نمایاں ہوتے ہیں تو اس پہ دوپٹہ وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے اور کپڑے ڈھیلے ہوتے ہیں. بعض عورتیں بہت چست پاجامہ استعمال کرتی ہیں کہ پنڈلی کی حیثیت معلوم ہو رہی ہوتی ہے، ایسی حالت میں نا محرموں کے سامنے آنا منع ہے. کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہو۔ بعض ایسی جابس ہوتی ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک الگ سیپریٹ ایریا میں دروازہ بھی بند ہوتا ہے، رہنا پڑتا ہے۔ ہسپتال انڈسٹری میں بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، شریعت اعتبار سے جائز نہیں ہے، خاص اس کا خیال کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک غلطی ہے، اس غلطی کو جو ہے وہ درست ہونا ضروری ہے۔ کسی مرد کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہوتی نامحرم کو کہ خاتون گھر میں اکیلی ہے تو وہ اندر آئے، نہیں۔ تنہائی میں جمع ہونا مطلقاً ایک گناہ ہے، کتنے ہی دونوں کے جو ہے وہ ارادے ٹھیک ہوں، پاک ہوں، لیکن بہرحال جب حدیث میں منع کیا گیا ہے تو اس فعل کی اجازت نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز، امام اہل سنت نے یہ بیان کی کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہاں نہیں رہنا، تو ایسا فیصلہ کرنے کا موقع ہے تو فوراً کرے۔ تو یہ پانچ بنیادی شرائط ہیں، اس کے تحت کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کام کر سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے۔ اب آپ کا جو اسپیسیفک سوال تھا وہ تھا گفتگو سے متعلق، تو گفتگو سے متعلق جو سوال تھا تو گفتگو کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ صحیح اور غلط ہے۔ ایک تو میں اس بات کو کلیئر کروں کہ عام طور پر مشہور ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، اس میں آدھی سچائی ہے آدھی نہیں۔ آدھی سچائی سے مراد یہ ہے کہ عورت کی آواز مطلقاً ستر نہیں ہے، یعنی عورت گفتگو کر سکتی ہے نامحرم کے ساتھ، شریعت اعتبار سے اجازت ہے، لیکن عورت جو ہے کوئی نغمہ نہیں گا سکتی مرد اس کو سنے۔ اس نے ترنم کے ساتھ کچھ پڑھا ہے، مرد اس کو سنے، یہی وجہ ہے کہ عورت کی نماز میں اذان نہیں ہے، عورت لبیک بلند آواز سے نہیں پڑھے گی، کیونکہ یہ ذرا لے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اگر خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور عورت نے نعت پڑھنی ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کی یہ جو لے والی آواز ہے، ترنم والی آواز ہے، یہ مرد تک نہیں آنی چاہیے۔ یہاں اس ترنم والی آواز کا پردہ ہے، عام گفتگو ہے وہ خاتون کو اجازت ہوتی ہے، کوئی اگر بازار سے سبزی خریدنے گئی ہے تو گفتگو ہی کرے گی نا، بس میں بیٹھی ہے کہاں جانا ہے بتائے گی نا، تو کبھی بھی اس پر علماء نے منع نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ عوام کی غلطی ہے جنہوں نے مسئلے کو ایک خاص انداز سے سمجھا ہوا ہے، اور وہ جو جس قید کے ساتھ سمجھا ہوا ہے اس کے اندر مزید کتنی وسعت ہے اس کا علم نہیں ہوتا۔ گفتگو کے آداب ہیں، خاتون جب کسی سے گفتگو کرے گی نامحرم سے تو ایک پروقار طریقے سے کرے گی، اور اس کی آواز کے اندر جو ایک ہوتا نا بے تکلفی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جی آپ یہاں آئے تھے، آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، ایک ہی انداز ہے، اور ایک ہوتا ذرا لے میں بات کرنا، تو یہ جو لے میں بات کرنا ہے نا یہ ایک وقار کے منافی ہے، اور یوں ایک پروقار طریقے سے وہ بات کرے۔
بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سوال کے ضمن میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں کے مختلف جو سوالات ہیں ان کے بھی اس میں جوابات آ گئے۔ چلیں بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ جی
میرا نام تنویر ذوالفقار ہے، میں جتوئی سے تشریف لایا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی میں کس چیز کو شامل کر سکتے ہیں، آیا کہ وہ مارکیٹ میں عام چیز ہے اس کو ہم کس حد تک ذخیرہ اندوز کر سکتے ہیں، یا ہر چیز کو ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے، یا کس حد تک مقرر ہے ذخیرہ اندوزی؟
جتوئی چونکہ ایک زرعی شہر ہے تو ذخیرہ اندوزی کا تعلق بھی جو منع ہے ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جو زرعی پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو ذخیرہ اندوزی ہر چیز میں کرنا منع نہیں ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے اور یا جانوروں کے چارے سے ہے، انسان کی غذا یا جانوروں کی غذا سے ہے، ایسے وقت میں ذخیرہ کی جائیں کہ جب قحط کا معاملہ ہو یا مارکیٹ کے اندر شارٹیج پیدا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جائیں تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچے اور اس کی مونوپولی کام آئے۔ یہ دو وجوہات پائے جائیں تو منع ہے۔ نارمل حالات میں ذخیرہ اندوزی کرنا ضروری ہے، جیسے گندم آئی آ کے، اب تو گلوبل ولیج ہے، ایک بیپاری جڑیا بازار میں بیٹھا ہوا یا دیگر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا بھی سوچتا ہے کہ میں اس گندم کو ایکسپورٹ کر سکتا ہوں آج ہی، اگر ساری گندم ملک سے باہر چلے جائے گی تو کھائیں گے کیا، اس لیے ذخیرہ کر کے رکھی جائے گی تاکہ پورا سال مارکیٹ میں گندم رہے۔
صحیح،
اب ذخیرہ کون کرے گا؟ انویسٹر کریں گے، وہ پیسہ لگائیں گے اس میں، گودام میں رکھیں گے، کیئر کریں گے، سب چیزیں کریں گے، تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں بیج کہاں سے ملے گا اگر سارا ہی آئٹم چلا جائے گا؟ تو یوں مطلقاً ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے اور ہر چیز کی بھی منع نہیں ہے۔ اب کسی نے کپڑا اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، زرڑ کی بھی نیت نہیں ہے، تو یہاں کپڑے کا کون سا قحط ہوتا ہے؟ کبھی ایسا کوئی ہو، اللہ نہ کرے کہ بھائی کپڑے کا مسئلہ بن جائے، تو پھر یہاں بھی ضرورتوں کے تحت آئے گا کہ بھائی سہولت پیدا کی جائے۔ تو یوں یہ فلسفہ ہے ذخیرہ اندوزی کا۔ جتوئی کا علاقہ تو آج کل بڑی سرخیوں میں ہے، سرخیوں سے مراد یہ ہے کہ یہاں زرعی ڈیولپمنٹ بہت اعلیٰ معیار کی ہو رہی ہے، بہت اعلیٰ معیار کی ہو رہی ہے، اور اس حصے میں بڑے سرمایہ کار جو ہیں بڑی جدت لے کر آئے ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ گورے تک آ کے وہاں کام کر رہے ہیں، تو ریسرچ اور زراعت اور دیگر چیزیں تو بہت آگے جا کر ہو رہی ہیں۔ ایک آئٹم کا تو مجھے علم ہے، گھاس ایک ہوتی ہے خاص جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو وہ میرے کو خاص اس سائڈ پر بھی ہے چونکہ میں اس علاقے سے ہوں، تو وہیں میں نے سنا تھا کہ یہ جتوئی میں بھی ہے اور جتوئی اس کا مرکز ہے،
صحیح
زیادہ وہاں پر ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک قدرت کا راز ہے۔
میرپور میں اور جتوئی میں تو فاصلہ تو ہے کافی،
ایک قدرت کا راز ہے
جی
کہ یہ جو گھاس ہے یہ 25 جو ٹمپریچر ہے اس سے کم اگر ہوگا تو نہیں ہوگی۔
اچھا، کم سے مراد صاحب یعنی اس سے گرمی زیادہ ہوگی یا سردی؟
اگر کم ہوگا یعنی سردی کی طرف جائے گا معاملہ،
ٹھیک ہے،
تو نہیں ہوگی۔
صحیح،
اس کو ٹمپریچر اس سے اپ چاہیے۔
صحیح،
اور ان ایریاز میں ایسا ہی موسم ہوتا ہے۔
صحیح، 25 سے نیچے نہیں جاتا
ہوں موسم، ایک بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔
صحیح،
تو دن میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا۔
مجھ سے ایک بات ہے
جی،
چلے کر ہی لیتا، یہ کسی نے آپ کو خود تو نہیں بتایا ہوگا کہ 25 ٹمپریچر والی بات، یہ آپ کے کسی سوال کے جواب میں آیا ہوگا، ایسا ہی ہے؟
دیکھیں انسان کے پاس کبھی کبھی اضافی وقت بھی ہوتا ہے،
نہیں آیا تو
میں عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی اضافی وقت بھی ہوتا ہے
جی،
آپ فارغ ہیں بالکل، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے فون کر لیا، کوئی ملنے آ گیا۔
صحیح،
تو میرے پاس کوئی ایسا بندہ اگر ملنے آئے نا کہ جو ایک ایسی انڈسٹری سے ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں ہے
جی،
تو میں اسے بہت سارے سوالات پوچھتا ہوں۔
جی پوچھا ہوگا نا آپ نے، لیکن وہ مجھے اتنا تو ایکسپیرینس ہو گیا نا کہ آپ کے پاس کوئی آ گیا ہے تب آپ نے اسے پوری تفصیل لے لینی ہے، تو یہ سوالات جو آپ کرتے ہیں تو پھر وہ یوں فائدہ پہنچاتے؟
نہیں، میں اس لیے تھوڑی کرتا ہوں کہ میں نے جا کر روب مارنا ہے، میرے کتنی معلومات ہیں۔
نہیں، روب نہیں مسلم، میں یہ سمجھنا، میں مدنی چینل کے سامنے ایک چیز جو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔
سب زندگی میں چیزیں ملی ہوتی ہیں، میں نے طلبہ کی جس لی، یہاں طلبہ موجود تھے
فیضان مدینہ
میں، اور باب المدینہ کے طلبہ تھے، سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے، ایک بڑی تعداد تھی۔ میں نے وہاں ایک جملہ بس منہ سے نکل گیا، قصدن کہا میں نے، یہ نہیں تھا کہ میں نے اس سے پہلے وہ جملہ سوچ کے رکھا ہوا تھا۔
ٹھیک، گفتگو کے دوران آ گیا
میں نے کہا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر دیہاتی نہیں ہے نا، یا دیہات کو نہیں سمجھتا، وہ فقیہ نہیں بن سکتا۔
ٹھیک ہے،
یعنی ایک جو فقیہ ہوتا ہے اس کو ہر گوشے کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک مفتی اسلام جو
بھی دیہاتی زندگی کا بھی جو بیس ہے وہ تو دیہی زندگی ہے نا۔ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کتابیں یہ تھوڑی لکھی ہوئی، ان کتابوں میں تھوڑی لکھا ہوا کہ کارخانہ لگا اس میں یہ مسائل ہوئے۔
ٹھیک،
اس کو جو بیس پڑھنی ہے وہ تو اس کلچر میں جانا پڑے گا اس کو، کہ جو کلچر ماضی میں تھا۔
ٹھیک ہے،
حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کلچر میں جانا پڑے گا جو اس وقت تھا، کہ اس وقت لوگ مدینہ منورہ میں چونکہ زرخیزی ہے، باغبانی ہے، فصل ہے، تو اچھر کا سوال ہمارے سامنے رہا، تو یہ سارے مسائل حل کرنا، پھر اس دیہی زندگی کو سمجھنا، پھر ایک غریب آدمی کی ضرورتوں کو سمجھنا، اس کی قناعت کو سمجھنا۔ غریب آدمی بڑا کانے ہوتا ہے،
صحیح،
بہت کم پہ گزارا کرتا ہے۔
ٹھیک ہے،
پھر اس کے وقار کو سمجھنا، مجال ہے کہ ابھی وہ ہاتھ پھیلائے۔
صحیح،
پھر اس کے رہن سہن کو سمجھنا کتنے کم میں جو ہے نا وہ چیزوں گزار لیتا ہے. میں جب ہم لوگ گئے نا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے,
جی جی,
تو اب کئی ٹرک ہم لے کر گئے تھے, تو اب راشن ہو رہا تھا کہ بھائی کیا کیا چیزیں پیکٹ میں ڈالے جائیں, تو میں نے اس میں اچار ڈلوایا.
صحیح.
تو ایک صاحب جو شہری زندگی سے ان کا تعلق ہے, کھاتے پیتے ہیں, سر اچار کیوں ڈلوایا آپ نے؟ تھوڑا عجیب سا لگا نا.
حالات ایسے ہیں کہ اچار کی کیا ضرورت ہے.
وہ ایک ہوتا ہے بھی کئی ڈشیں ہو گئی ہیں.
جی جی.
میں نے کہا کہ بھائی دو وجوہات ہیں, ایک یہ ہے کہ غریب آدمی نا عام زندگی میں بھی اس کے گھر میں ایک مرتبہ سالن بنتا ہے, صبح وہ چائے میں ڈبو کے کھا لے گا, دوپہر کو چٹنی اور پیاز کھائے گا, شام کو وہ سالن روٹی بناتا ہے, دوپہر میں اچار کھاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اب جب ہم سیلاب میں جا رہے ہیں, پانی میں گرے ہوئے, چولہا تو جل ہی نہیں رہا, انہیں تو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو خشک ہو, اس کے لیے ہانڈی نہ بنانی پڑے, روٹی کہیں سے بھی مل جاتی ہے اور وہ اچار لے کے کھا لیں گے.
صحیح.
اب دیہی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے.
یعنی اچار جو ہے وہاں ایک پراپر ڈش ہے.
ڈش ہے.
صحیح.
کوئی اضافی ڈش نہیں ہے, پراپر ایک ڈش ہے.
صحیح. جیسے اہل عرب میں سرکہ تھا.
جی ہاں.
ٹھیک ہے.
صحیح ہے. تو یوں دیہات کو سمجھنا ضروری ہے نا.
ٹھیک ہے.
تو دیہات نہیں سمجھیں گے آپ بہت ساری چیزیں آپ
چلے جی
نہیں سمجھ پائیں گے.
جتوئی والوں نے کہاں سے کہاں پہنچا.
یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ایک بات وہاں چلی گئی. تو یوں اب ہر طبقے کے بندے آ کے سوال کرنا ہے. جب اس نے سوال کرنا ہے تو ایک بنیادی نو ہاؤ, ایک محاورہ ہے. محاورہ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کن کتابوں میں؟ جو مفتی بننے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں. من لم یعرف اہل زمانے ہی فہو جاہل, کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کے رہن سہن کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے. یعنی اس کی اس کا جو علم ہے اس کے متعلق وہ پختہ
معتبر نہیں. مدنی چینل کے آج کا آپ نے سلسلہ دیکھا. اگر بیچ میں سے جوائن کیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شروع سے دیکھنا چاہیے, بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں شروع سے دیکھ لیں, تو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر ہمارا یہ پروگرام موجود ہے, وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. مفتی صاحب کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ تھوڑے وقت کے بعد وہاں پہ ہم اپلوڈ کر دیتی ہے ٹیم. اس وقت بھی احکام تجارت ہو یا مفتی صاحب کے دیگر سلسلے ہوں, وہ وہاں پہ پاسٹ کے موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی کچھ ہی دنوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو آپ وہاں سے پچھلے سلسلے بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دن میں یہ سلسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا, سچا امانت دار تاج مجھے کو تو یا رب بنا, تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.